اتوار 5 اپریل کے سیروین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام۔ یمن میں کئی ملکوں نے اپنے شہریوں کے انخلا کی کوششیں تیز کر دیں۔ اقوام متحدہ کی یمن پر بمباری رکوانے کی کوششیں تاخیر کا شکار۔ تجزیہ کار نے کہا،
جنگ جو ہے اس کو روکنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جنگ کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے، روکنا مشکل ہوتا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ یمن میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی برادری تشویش میں مبتلا ہے۔ وہاں موجود غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں، تاہم ابھی تک عارضی جنگ بندی عمل میں نہیں آ سکی۔ یمن میں پھنسے پاکستانیوں کو ملک واپس لانے کے لیے آج ایک طیارہ اور ایک بحری جہاز روانہ کیے گئے۔ تفصیل سنیے سارہ حسن رضوی سے۔
قومی ایئر لائن پی آئی اے کا آج روانہ کیے جانے والا طیارہ سنا میں محصور پاکستانیوں کو لے کر واپس وطن روانہ ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس طیارے میں 174 پاکستانی سوار ہیں۔ پاکستانی بحریہ کا ایک جہاز بھی آج الحدیدہ پہنچ رہا ہے، جس کے ذریعے 34 پاکستانیوں کی وطن واپسی عمل میں آئے گی۔ دوسری جانب یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑنے والی اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ چین، جبوتی، سوڈان اور مصر سے پروازیں یمن پہنچنے کا شیڈول موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈا، جرمنی اور عراق کی جانب سے یمن میں محصور افراد کی امداد اور انخلا کی درخواستوں پر غور کیا جا رہا ہے۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کل پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے چیئرمین عمران خان نے آج اسلام آباد میں پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
یہ جو یمن کا ایشو ہے، یہ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کے لیے بھی، مسلمان دنیا کے لیے بھی، اس کا امپیکٹ سارے علاقے پہ جانا ہے۔ تو آج ہم نے بڑی ڈسکشن کی اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ آئے کہ تحریک انصاف کل جوائنٹ سیشن میں جائے گی۔ میں خود جاؤں گا، میں اپنی پارٹی پارٹی کا موقف پیش کروں گا یمن کے اوپر، کیونکہ بڑا اہم ایشو ہے۔ اور اس ہم دو دفعہ کسی اور کی جنگ میں شریک ہو کے یہ ملک ابھی تک اس کا نقصان اٹھا رہا ہے۔
بنگلہ دیش میں انسداد بدعنوانی کی عدالت نے ایک مقدمے میں سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
خالدہ ضیاء پر اپنے دور اقتدار میں خیراتی رقوم میں سے ہزاروں ڈالرز کی خرد برد کے الزامات ہیں، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کے الزامات ہیں۔ واضح رہے کہ اس مقدمے میں 25 فروری کو عدالت میں حاضر نہ ہونے پر عدالت نے خالدہ ضیاء کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ خالدہ ضیاء کے حامیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کی رہنما کو جنوری 2015 سے زبردستی ان کے دفتر تک محدود رکھا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ سال کے متنازع انتخابات کے خلاف مظاہرے کرنے کی دھمکی دی تھی۔
کینیا کی عیسائی برادری نے اپنے مذہبی تہوار ایسٹر کے موقع پر جمعرات کو گیریسا یونیورسٹی پر ہونے والے حملے میں ہلاک افراد کی یاد میں سوگ منایا۔ کل ہی ملک کے صدر یوہورو کینیاتا نے سرکاری سطح پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا، جس کے پہلے روز آج اکثر چرچوں میں اجتماعات کے موقع پر تحفظ کے پیش نظر مسلح گارڈز کھڑے کیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے دمشق میں قائم فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ یرموک سے عام شہریوں کے انخلاء تک تشدد روکنے کی اپیل کی ہے۔ یہ علاقہ بڑے پیمانے پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے ہاتھوں میں ہے، جو فلسطینی عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی فلسطینی پناہ گزینوں کے اس کیمپ میں امداد پہنچانے میں مصروف ہے۔ ادارے کے ترجمان کرس گنس نے بی بی سی کو بتایا کہ اب صورتحال انتہائی خراب ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یرموک میں صورتحال اس غیر انسانی سطح تک پہنچ رہی ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یرموک وہ جگہ ہے جہاں پہلے ہی خواتین زچگی کے دوران ادویات نہ ہونے کے سبب مر رہی ہیں، اور جہاں بچے غذائی قلت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور اب وہاں ایک مسلح تصادم جاری ہے۔ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں ہی دبک کر بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو وہاں تک رسائی کا مطالبہ کیا تاکہ اس مسلح تصادم میں پھنسے شہریوں کو نکالا جا سکے۔ مصر میں پولیس کا کہنا ہے کہ قاہرہ کے مرکز میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ بم دھماکہ ایک پل پر ہوا جو زمالک کے جزیرے کو دارالحکومت قاہرہ سے ملاتا ہے۔ سن 2013 میں فوج کی جانب سے ملک کے صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد سے قاہرہ میں کئی بار چھوٹے بم دھماکے ہوتے رہے ہیں، جس میں اکثر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ مصر کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک اسلامی شدت پسند گروپ اجنت مصر کی ایک نمایاں شخصیت حمام محمد عطیہ کی ہلاکت کی اطلاع سامنے آئی ہیں۔ اجنت مصر نامی یہ گروپ قاہرہ شہر میں فوج اور پولیس کے اہلکاروں کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہیں۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دی لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک اس معاہدے سے، جسے 30 جون کو حتمی شکل دی جانی ہے، پیچھے ہٹ گئے تو ایران اپنی جوہری سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کا اہل ہوگا۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو .com پر پڑھ سکتے ہیں۔ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کی جانب سے یمن میں عارضی جنگ بندی کی اپیل پر سعودی حکومت کا تاحال کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اسی دوران یمن میں محصور غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پاکستان کے قومی ایئر لائن پی آئی اے کا ایک طیارہ یمن کی دارالحکومت صنعاء میں محصور پاکستانیوں کو لے کر واپس روانہ ہو گیا ہے۔ اس بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی پی آئی اے کے پبلک افیئرس کے جنرل مینیجر حنیف رانا سے، اور ان سے پاکستانیوں کے یمن سے انخلاء کے تازہ ترین تفصیل پوچھے۔
عرض یہ ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹ 7005 آج صبح 8:30 کراچی سے سنا کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور وہ الحمدللہ سنا پہنچ گئی، اور وہاں سے جو پاکستانی، جو اسٹینڈرڈ پاکستانی ہیں محصورین تھے، ان کو لے کر کے، وہ کوئی 140 کے قریب ہیں، جن کو لے کر کے وہ ابھی 5:00 وہاں سے ٹیک آف کیا ہے اس نے، اور انشاءاللہ 10:15 جو ایکسپیکٹڈ ٹائم اسلام آباد کا ہے اس کا۔
اچھا،
یہ 7006 ہے
جی،
اس فلائٹ کا نمبر، جو کہ اسلام آباد لینڈ کرے گی انشاءاللہ 10:15۔
جی حنیف رانا صاحب، مزید کتنے پاکستانی بھی وہاں موجود ہیں جن کا انخلاء ہونا ہے ابھی؟
یہ چونکہ سارا معاملہ وزارت خارجہ جو ہے اس کو وہ ہینڈل کر رہی ہے، ان کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ پاکستانی کہاں کہاں موجود ہیں۔ وزارت خارجہ جب پی آئی اے کو کہتی ہے کہ جی یہاں پر پاکستانیوں کا جو ہے وہ ہم نے ان کو اجتماع کر لیا ہے، تو اس کے مطابق وہ ہمیں بتاتے ہیں ایئرپورٹ، اور پھر پی آئی اے اس کے مطابق اپنا فلائٹ آپریشن پلان ترتیب دیتی ہے اور وہاں پھر لینڈ کرتی ہے۔
تو کتنی مزید فلائٹس شیڈیولڈ ہیں یا نہیں ہیں
ابھی؟ نہیں نہیں، ابھی کچھ نہیں بتایا، جیسے ہی وہ پاکستانی مختلف مقامات پر ہیں نا منتشر ہیں، جب وہ جمع کر لیتے ہیں کسی ایک پوائنٹ پر، تو اس کے مطابق پی آئی اے کا ایڈوائز کرتے ہیں۔
اچھا اچھا، وہاں پہ جہاز،
پی آئی اے نے جی اب تک پی آئی اے نے کل 3 فلائٹس آپریٹ کی ہیں۔
اچھا، جہازوں کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے وہاں پر؟
نہیں، اس کی تو وزارت خارجہ پراپر جو ہے وہ سیکورٹی اور سیفٹی، جو وار زون میں جانے کے لیے جو کنسرن ممالک ہیں ان سے رابطہ کرتی ہے، ان کے جب ان کی گارنٹی لے لی جاتی ہے ان سے تمام ان فلائی زون وار زون میں جانے کی، اس کے بعد میں پھر پی آئی اے کو جو ہے وہ پرمیشن دی جاتی ہے جانے کی۔
یہ تھے پبلک افیئر، پی آئی اے کے پبلک افیئرس کے جنرل مینیجر حنیف رانا۔ پاکستان کے ہوائی جہاز کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے محصور شہری یمن سے باہر نکالے جائیں۔ اس سلسلے میں سنیے بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سکلین امام سے۔
یمن میں موجود غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ابھی تک عارضی جنگ بندی عمل میں نہیں آ سکی۔ عالمی ادارے ریڈ کراس کی جانب سے یمن میں عارضی جنگ بندی کی اپیل پر سعودی حکومت کا تاحال کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑنے والی اتحادی فوج کا کہنا ہے کہ چین، جبوتی، سودان اور مصر سے پروازیں یمن پہنچنے کا شیڈول موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈا، جرمنی اور عراق کی جانب سے یمن میں محصور افراد کی امداد اور انخلاء کی درخواستوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق یمن میں فضائی حملوں کے آغاز کے بعد سے اب تک 850 پاکستانیوں کو وہاں سے بحفاظت نکالا جا چکا ہے، جبکہ وہاں پھنسے پاکستانیوں کی تعداد اب 210 کے لگ بھگ ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ یمن کے بحران میں پاکستان کے کردار کے بارے میں حتمی فیصلہ پیر کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یمن کے بحران کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جائے اور تمام مشکلات کے باوجود فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن میں موجودہ بحران میں طوالت سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سکلین امام۔ یمن کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے میں نے سعودی عربیہ میں موجود صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ عالمی دباؤ کے باوجود سعودی عرب ہوائی بمباری میں وقفہ کیوں نہیں دے رہا۔
دیکھیے، بنیادی طور پہ اس کی صرف جو غالباً جو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وقفہ دینے سے بہرحال حوثی قبائل کو جو ایک دباؤ بنا ہے اور دباؤ اب نظر آ رہا ہے کہ عدن سے انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے، تو انہیں خدشہ یہ ہے کہ کہیں وہ دباؤ ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے اور جو 10-12 دنوں میں بڑی مشکلوں سے گین کیا گیا ہے وہ سب ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ غالباً اس کی کوئی آفیشیل ریزننگ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، صرف اس حد تک اشارے مل رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی اس چیز پر نظر رکھے ہوا ہے کہ جو ایک انسانی المیہ وہاں پیدا ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، وہاں سے لوگوں کے انخلاء کے لیے، وہاں کچھ چیزیں پہنچانے کے لیے، وہاں ہیومینٹیرین ایڈ کے لیے کسی وقفے کی ضرورت ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ جلد یا بدیر بہرحال کوئی نہ کوئی وقفہ ضرور آئے گا، لیکن اس وقت غالباً فوجی ترجیحات ان کی اوپر ہیں اور اسی حوالے سے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے۔
آپ سعودی عربیہ میں موجود ہیں تو اس حوالے سے وہاں کی میڈیا میں کیا خبریں ہیں؟
دیکھیے، یہاں میڈیا آ رہی ہیں وہ اس حد تک جو ان کی کاروائی ہے اس کے اب نتائج نکل رہے ہیں، لوگ عدن سے ہوتی قبائل نکل گئے ہیں، جو ان کی پاپولر کمیٹیز ہیں وہ کسی حد تک ریجوینیٹ ہو گئی ہیں، اور انہوں نے چونکہ بہرحال اسلحہ اور کمیونیکیشن کا سامان انہیں ایئر ڈراپ کیا گیا ہے، کچھ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ جو باہر کی کچھ فورسز ایسی ہیں جو وہاں موجود ہیں جو ایڈوائز کر رہی ہیں پاپولر کمیٹیز کو اور جو ہوتی کے مخالفین ہیں، ایک طرف یہ خبر ہے۔ دوسری طرف لامالا ایک خدشہ بھی ہے کہ القاعدہ جو سر اٹھا رہی ہے وہاں، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اس کو کیسے روکا جائے گا، یہ سارے مسائل ہیں جو اس وقت سامنے ہیں، اور یہاں سعودی عرب میں بھی اس پر نظر رکھی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے اخبارات اور جرائد اس کا ذکر کر رہے ہیں۔
یہ تھے سعودی عربی میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل یمن میں جاری لڑائی کو عارضی طور پر روکنے سے متعلق ایک قرارداد پر غور کر رہی ہے۔ اردن اس ماہ سلامتی کونسل کی صدارت کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے تفصیل پیش کر رہے ہیں سلیم رضوی۔
یمن میں جاری لڑائی پر یہ تازی قرارداد روس کی جانب سے لائی گئی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سعودی قیادت والے اتحاد کی بمباری سے ہونے والی شہری ہلاکتوں کے پیش نظر انسانی بنیادوں پر یمن پر حملے عارضی طور پر روکے جائیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بمباری میں عارضی وقفے سے یمن میں زخمیوں اور محصور لوگوں کو امداد پہنچائی جا سکے گی۔ سنیچر کے روز سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بند کمرے میں ہوا۔ اس قرارداد کا مسودہ 15 اراکین کو تقسیم کر دیا گیا۔ سلامتی کونسل کی موجودہ صدر اردن کی سفیر دینا کاور نے ہنگامی اجلاس کے بعد کہا،
The council members need time to reflect on the Russian proposal.
سلامتی کونسل کے موجودہ صدر اردن کی سفیر کہہ رہی تھیں کہ روس کی جانب سے لائی گئی قرارداد پر غور کرنے کے لیے کونسل کے رکن ممالک کو مزید وقت درکار ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے ممبران نے یمن میں لڑائی کے سبب عام شہریوں کو درپیش مشکلات اور امداد کی کمی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ روسی قرارداد کے مسودے میں سعودی قیادت والے اتحاد کی فضائی بمباری میں وقفے کا تو مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن اس قرارداد میں حوثی باغیوں سے حملے روکنے کے مطالبے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ خلیجی ممالک بھی اقوام متحدہ پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں قرارداد کے ذریعے حوثی باغیوں تک ہتھیاروں کی رسائی سمیت دیگر پابندیاں عائد کیے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن روس کو اس قرارداد کے متن پر اعتراض ہے۔ روس کی تجویز ہے کہ یمن میں ہتھیاروں کی درآمد اور برآمد پر پابندی پورے ملک کے لیے ہونی چاہیے اور پابندیاں بھی محدود کی جائیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں گزشتہ 2 ہفتے سے جاری لڑائی میں 500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 1700 سے زائد زخمی بھی ہیں۔
یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ یمن میں سعودی عرب کی بمباری جاری ہے اور ایسے میں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا اقوام متحدہ کے سینئر سفارتکار احمد کمال سے اور پوچھا کہ کیا جنگ روکنے کے لیے فوری فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟
نہیں جی، یہ جنگ جو ہے اس کو روکنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جنگ کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے، روکنا مشکل ہوتا ہے، اور سلامتی کونسل اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور سب کو یہ پتا تھا کہ صرف یہ کہہ سکے گی کہ جی بات چیت شروع کر دے یا یہ کہ ایک ٹیمپری ہالٹ کر دے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔
بعض معاملات میں سیکیورٹی کونسل فوراً طلب کی جاتی ہے اور فیصلے بھی فوراً آ جاتے ہیں، مگر بعض میں تاخیر ہوتی ہے، کیا سیکیورٹی کونسل کے کوئی ضابطے ہیں؟
جی، سیکیورٹی کونسل میں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ مستقل مندوب ہیں، وہ پرمننٹ ممبرز، وہ سب جو ہیں وہ اس یمن کے اوپر ان کا یونائٹڈ پوزیشن نہیں ہے، اور کم از کم ایک ممبر جو ہے لگتا ہے کہ اس ایک ممبر نے انکریج کیا سعودی عربیہ کو کہ جا کے بمباری کر دو، تو اب وہ ایگزٹ اسٹریٹجی کا نہیں خیال کیا، تو ایگزٹ اسٹریٹجی اس وقت کوئی نہیں ہے، اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کونسل پہلے تو اتفاق نہیں ہے، دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کے پاس اپنی کوئی ٹروپس تو نہیں ہیں کہ وہاں جا کے اور روکے، تو کیا کر سکتے ہیں، وہ صرف ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے کہ آپ روک دیں، تو اس وقت تو روکنا بڑا مشکل ہے جی۔
اچھا، یمن کے بحران پر بلائے گئے اجلاس کو تو ملتوی کر دیا گیا ہے، اب کیا ممکن ہے، کیا ہو سکتا ہے؟
یہ تو جب تک سعودی عربیہ تھک نہیں جائے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا جی، اور تھک جائے گا، کیونکہ یہ بات سر انجام نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی طریقہ نہیں مجھے دکھتا کہ سعودی عربیہ ہوائی بمباری، فقط ہوائی بمباری سے سارے حوثیوں کو برباد کر دے، تو گراؤنڈ ٹروپس ڈالنی پڑے گی، ابھی گراؤنڈ ٹروپس ڈالنے اگر ڈالتے ہیں، اور آپ یہ بھی اگر سوچیں کہ سارے حوثی ختم ہو جاتے ہیں، تو فائدہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ داعش کا اور القاعدہ کا، دونوں یمن میں موجود ہیں، تو وہ ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ دونوں بڑے خوش ہیں اس وقت کہ آپ لڑائی کریں حوثیوں سے، جیت آپ سکتے نہیں، لیکن اگر آپ جیتتے بھی ہیں تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔
یہ تھے اقوام متحدہ کے سینئر سفارتکار احمد کمال۔ یمن میں سعودی جنگ میں پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے اور یمن میں پاکستانیوں کے انخلا میں پاکستانی حکومت کی کوششوں پر بات کرنے کے لیے میں نے پروگرام سے پہلے بات کی سینئر صحافی تجزیہ کار اور ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر راشد رحمان سے، اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یمن سے پاکستانیوں کے انخلا کے بارے میں پاکستانی حکومت ناکام رہی ہے؟
میرا خیال ہے کہ اتنا حتمی فیصلہ ابھی شاید قبل از وقت ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بہت دیر سے یہ سمجھ آئی کہ یمن کے حالات کس قدر بگڑنے لگے ہیں، اور کتنی یعنی تیزی سے پاکستانی جو چھوڑنا چاہتے ہیں یمن، ان کو واپس لانا ہے۔
اچھا، وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی مراسم ہیں سعودی بادشاہ سے، کچھ ہی عرصہ قبل وہ سعودی عرب اہم سرکاری دورے پر بھی گئے تھے، تو اتنے اچھے تعلقات کے باوجود کیا سعودی عرب نے انہیں یمن میں فوجی کاروائی کے بارے میں آگاہ نہیں کیا ہوگا؟
میرا نہیں خیال کہ سعودیز جس وقت گئے ہیں نواز شریف سعودی عربیہ ملنے بادشاہ سے، میرا نہیں خیال اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔
اچھا، جب سعودی عرب پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے تو کیا پاکستان سعودی عرب سے اپنے شہریوں کے یمن سے انخلا کے لیے ہوائی بمباری میں وقفے کا مطالبہ نہیں کر سکتا؟
کیوں نہیں کر سکتا، اس میں اصولاً تو کوئی خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک جنگ کا سماں ہے وہاں، اور ایک طرف ایئر کیمپین چل رہی ہے سعودی عربی کی طرف سے بمباری کی، دوسری طرف گراؤنڈ پہ ہوتیز کا جو پیش قدمی ہے، یہ دونوں حقائق ہیں۔ اس معاملے میں اگر فرض کریں ایک منٹ کے لیے سعودی عربیہ سے یہ درخواست کی بھی جائے، وہ مان بھی جائے، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ گراؤنڈ پر حالات جو ہیں وہ اجازت دیں یا نہ دیں؟ تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ بمباری آسمان سے روک دی جائے تو فٹافٹ ہم پہنچ کر پاکستانیوں کو نکال لیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ پیچیدہ ہے معاملہ اور خطرناک بھی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے ہمارے جہاز گئے ہیں ابھی تک اور جتنے پاکستانیوں کو نکالا گیا ہے یا تو کانوائے کی شکل میں تاکہ وہ کوئی جہاز پکڑ سکیں, چاہے وہ بحری ہو, سمندری ہو یا ہوائی جہاز ہو, تو یہ سارا طے کرنے کے بعد غالباً پاکستان دونوں سائڈ سے بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کر رہا ہے, تبھی یہ ممکن ہو رہا ہے. کیونکہ صنعا میں لینڈ کرنا جہاں حوثیوں کا قبضہ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا.
اچھا, کیا یمن پر یک طرفہ فوجی کارروائی کو روکنے میں پاکستان کوئی مصالحتی کردار ادا کر سکتا ہے؟
ہمیں کسی اور کی جنگ میں بلا سوچے سمجھے کود جانا یہ نہ تو ماضی میں ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے نہ اب ثابت ہو سکتا ہے. اس کے اثرات نہ صرف پورے خطے میں پھیل رہے ہیں, ممکن ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں آج نہیں تو کل. اس لیے پاکستان کو بڑے احتیاط سے چلنا چاہیے, ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد میں ہے. میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ, یمن, ایران خطے کے مفاد میں ہے کہ کوئی ثالثی ہو, بات چیت ہو, اور جو ایک سیاسی مسئلہ ہے یمن کا, جنگ اسی وجہ سے ہو رہی ہے, اس کا کوئی بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی جائے. بالکل کوشش کرنی چاہیے, ممکن ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں سمجھتا ہوں انتہائی مشکل ہے, لیکن پھر بھی مناسب رویہ پاکستان کے لیے شاید یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یک طرفہ کوئی اپنی یعنی وابستگی ظاہر کرے, بہتر یہ ہے کہ وہ ثالث رہے. مسلمان ملک ہیں دو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی آپسی جو لڑائی ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایران اور سعودی عربیہ. اگر یہ درست بھی ہے ایک منٹ کے لیے تو بھی ایران ہمارا ہمسایہ ہے, کل کو سینکشنز اٹھیں گے تو ایران کے ساتھ ہمارا رشتہ اور معاملے طے ہونے ہیں, آگے جانے ہیں, اور ہمیں اس بات کی قطن ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہنگامے میں ہم بھی کود پڑے, جس کا اثر ہمارے شیعہ سنی معاملات پر پاکستان کے اندر کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے.
یہ تھے سینئر صحافی, تجزیہ کار اور ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر راشد رحمان. پاکستان کے ایوان زرین یعنی قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کل یمن کی صورتحال پر بلائے گئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا 8 ماہ سے جاری بائیکاٹ ختم کرنے اور اجلاسوں میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بات کا فیصلہ آج پارٹی کے کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا, جس کی صدارت پارٹی کے چیئرمین عمران خان نے کی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کے مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یمن کی صورتحال پر موجودہ حکومت اور امت مسلمہ کو ایسے مثبت اقدامات کرنے چاہیے جس سے مسلمانوں کے درمیان مسائل کا قابل قبول حل نکالا جا سکے.
ہم دو دفعہ کسی اور کی جنگ میں شریک ہو کے یہ ملک ابھی تک اس کا نقصان اٹھا رہا ہے, اور ہم سعودی عربیہ کے معاملے میں سارے پاکستانی کا ایک خاص ایک رشتہ ہے سعودی عربیہ سے. مکہ مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جدھر مسلمان اپنی جان کھو بیٹھے گا لیکن کچھ نہیں ہونے دے گا ان دو مقدس جگہوں پہ. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے, اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس آگ کو بجھائیں بجائے اس آگ کے اوپر تیل ڈالیں.
ایک سوال کے جواب میں تحریک انصاف کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے, لہٰذا اس کے بعد ان کی جماعت کی طرف سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس کے بائیکاٹ کا کوئی جواز نہیں ہے.
جب جوڈیشل کمیشن اب کا فیصلہ ہو گیا, آرڈیننس بن گئی ہے, جب فیصلہ ہو گیا تو اب اسمبلی کے اندر بھی آواز بلند کریں گے اور جوڈیشل کمیشن میں بھی کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے.
پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے متعدد ارکان قومی اسمبلی کے علاوہ پنجاب اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان بھی مستعفی ہو گئے تھے, تاہم پی ٹی آئی کے ارکان نے انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ اجتماعی حیثیت میں اپنے استعفے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے سپیکرز کے پاس جمع کروائے تھے۔ قومی اسمبلی کے سپیکر نے حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے مطالبے پر پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفے منظور نہیں کیے تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
سربین میں اہم موضوعات پر بحث آگے آنے کو ہے، سربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبانہ۔
پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر یونس خان اور آف اسپنر سعید اجمل پاکستان کے دورہ بنگلہ دیش کے لیے ٹیم میں شامل کیے جانے کی وجہ سے کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے، اس لیے کاؤنٹی چیمپئن یارکشائر نے یونس کی جگہ بھارتی ٹیسٹ کرکٹر چتیشور پجارا اور وسٹر شائر نے اجمل کی جگہ سری لنکن بالر سینا نائکے کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ آئی سی سی نے ویسٹ انڈیز کے اسپنر سنیل نارائن کا بالنگ ایکشن درست قرار دے دیا ہے، وہ 8 اپریل سے انڈین پریمیئر لیگ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کی نمائندگی کریں گے۔ بھارت میں ہاکی کے منتظم ادارے ہاکی انڈیا نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو درپیش مالی بحران کی خبریں سامنے آنے پر مالی مدد کی پیشکش کی ہے، تاکہ پاکستانی ہاکی پلیئرز اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کھیل سکیں، جس میں جگہ بنانے کے لیے جون میں بیلجیم میں ہونے والے مقابلوں میں پاکستان کی شرکت لازمی ہے۔ چند روز قبل پاکستان میں ہاکی کے کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث ختم کر دیا گیا تھا۔ ملائیشیا میں سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ کا آغاز آج سے ہو گیا ہے، تاہم پاکستانی ہاکی ٹیم اس ایونٹ میں شامل نہیں ہے، جبکہ آسٹریلیا، بھارت، کوریا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور میزبان ملائیشیا کی ٹیمز اس ہاکی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ ترکی کی فٹ بال ٹیم فینر باچے نے رزسپر کلب کو نیشنل لیگ چیمپئن شپ میں 5-1 سے ہرا دیا، لیکن یہاں چرچا ہے استنبول واپس جاتے ہوئے ان کی بس پر ایک مسلح شخص کے حملے کا۔ بس کے ڈرائیور کو ٹریبزون ایئرپورٹ جاتے ہوئے گولی سے نشانہ بنایا گیا۔ کلب کے سیکرٹری جنرل محمود اوسلو نے کہا،
ترکی
ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، یہ حادثہ معمولی نہیں، بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واضح ہے کہ مقصد ڈرائیور کی جان لینا نہیں بلکہ پوری بس کی تباہی تھا، تاکہ تمام پلیئرز مر جاتے۔ ترکش فٹ بال فیڈریشن نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے لیگ چیمپئن شپ ملتوی کر دی ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبانہ سے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ایسٹر کے روایتی پیغام میں شام اور عراق میں سب سے بڑھ کر قیام امن کا پیغام دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آگے پروگرام میں آنے کو ہیں۔ اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمائلہ خان سے۔
یمن میں موجود غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں، تاہم ابھی تک عارضی جنگ بندی عمل میں نہیں آ سکی۔ ادھر یمن کے شہر عدن میں سعودی اتحادیوں کے حملوں کے باوجود بظاہر حوثی باغیوں کو مزید کامیابیاں مل رہی ہیں۔ کینیا بھر میں عیسائیوں کے مذہبی تہوار ایسٹر کے موقع پر جمعرات کو گریسا یونیورسٹی میں الشباب کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے 148 طلباء کے لیے دعائیہ تقریبات منعقد کی گئیں۔ اس کے علاوہ خبریں ہیں کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں میں مقامی حکومت کے ایک اہلکار کا بیٹا بھی شامل تھا۔ بنگلہ دیش میں انسداد بدعنوانی کی عدالت نے ایک مقدمے میں سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کے رہنما خالد ضیاء کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور اقوام متحدہ نے دمشق میں قائم فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ یرموک میں عام شہریوں کے انخلا تک تشدد روکنے کی اپیل کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عیسائی آج اپنا مذہبی تہوار ایسٹر منا رہے ہیں۔ اس موقع پر کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پوپ فرانسس نے دنیا بھر میں عیسائیوں پر ہونے والے تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ تفصیل سنیے سحیر الدین بابر سے۔
ایسٹر کے موقع پر اپنے روایتی پیغام میں پوپ فرانسس نے عراق اور شام کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ دونوں ملکوں میں جاری سنگین انسانی بحران کا سدباب کیا جائے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ امن سب سے افضل ہے۔
Il mondo propone di imporsi a tutti i costi.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم ہر قیمت پر آگے رہیں، مقابلہ کریں اور فاتح بنیں، لیکن خدا کے فضل سے عیسائی ایسی انسانیت کے علمبردار ہیں جو ایک دوسرے کی خدمت کے لیے زندہ رہیں، اشتعال کی بجائے دوسروں کا احترام کریں اور تعاون کے لیے تیار رہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ حقیقی مضبوطی ہے۔ جو خدا کی طاقت، محبت اور انصاف کو ساتھ رکھتے ہیں، انہیں تشدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے قول و افعال سچائی، خوبصورتی اور محبت کی طاقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے مشرق وسطی اور یوکرین سمیت افریقی ملکوں میں جاری شورش کے متاثرین کے لیے دعا مانگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نائجیریا، جنوبی سوڈان، سوڈان کے مختلف علاقوں اور جمہوریہ کانگو کے لیے امن کا تحفہ مانگتے ہیں۔ جن لوگوں کی جانیں گئیں ان کے لیے سب کی طرف سے نیک دعائیں مانگتے ہیں، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو جمعرات کو کینیا میں گریسا یونیورسٹی کالج میں قتل ہوئے، ان سب کے لیے جو اغوا ہوئے یا اپنے پیاروں اور گھر بار کو ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ پوپ فرانسس کے الفاظ۔ ادھر کینیا میں ایسٹر کے تہوار پر گریسا یونیورسٹی پر حملے کا سوگ حاوی رہا۔ ملک بھر کے گرجا گھروں میں سخت سیکیورٹی میں ایسٹر کی عبادت ہوئی۔ 148 طلبہ کے لیے دعائیں مانگی گئیں، جنہیں الشباب کے شدت پسندوں نے چن چن کر غیر مسلم ہونے کی تصدیق کر کے ہلاک کیا۔ مرنے والوں کی شناخت کا عمل جاری ہے اور لاشیں غم سے نڈھال ورسا کے حوالے کی جا رہی ہیں۔
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ کے قریب سیکورٹی فورسز نے 11 شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں صوبے جبکہ شمالی علاقوں میں بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ ان کارروائیوں میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، سرکاری حکام کے مطابق ان کا تعلق طالبان شدت پسندوں سے ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سیکورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق یہ گرفتاریاں کوئٹہ سے 30 کلومیٹر دور شمال میں واقع کچلا کے علاقے سے عمل میں لائی گئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اس علاقے میں کالعدم مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران وہاں سے 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان میں 4 خودکش حملہور بھی شامل ہیں۔ جہاں مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی گرفتاریاں جاری ہیں، وہاں بلوچستان کے شمالی علاقوں بالخصوص یوب ڈویژن میں سرچ آپریشنوں میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے شمالی علاقے پہلے پرامن تھے، اب حکام کے مطابق وہاں نہ صرف شدت پسندی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں بلکہ سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس پر قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسع کا بلوچستان اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا تھا۔
اور جن علاقوں میں امن آلریڈی قائم ہو ان کو مضبوط اور بہتر سے بہتر بنایا جائے، اگر انہوں نے اس طرح کیے ہیں تو پھر ہم حکومت کو کہہ سکتے کہ آپ کا یہ کارنامہ ہے، لیکن اگر وہ اس طرح ہے کہ جن علاقوں میں امن تھے انہوں نے بتانے سے تبدیل کر کے اور پھر ہم ان کے یہ کہہ دے کہ زندہ باد بہت امن قائم ہو گیا۔
مولانا واسع کی تنقید کے برعکس بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ حکومت یوب ڈویژن میں آلات کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
آج یہ فرق گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ختم ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرق ختم ہو چکا ہے، اور اسی فرق کے چکر میں یوب ڈویژن میں کچھ واقعات ہوئے، ہم نے ان کے خلاف آپریشنز کیے، اور ایک بات پہ میں آپ کے قائل ہوں کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
یوب ڈویژن میں بدامنی کے جو مخصوص واقعات رونما ہو رہے ہیں، سرکاری حکام ان کا ناطہ طالبان شدت پسندوں سے جوڑ رہے ہیں۔ لوڑلائی سے تعلق رکھنے والے صحافی احسان کاکڑ کا کہنا ہے کہ یوب ڈویژن میں طالبان کی موجودگی کے شواہد ہیں،
اور
اور یہ جو شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد جو انفلکس تھا آئی تھنک وہ کلاسپلا ڈسٹرکٹ اور لورلائی ڈسٹرکٹ میں یہ لوگ آ گئے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ژوب ڈسٹرکٹ میں. تو سلولی سلولی انہوں نے اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا جیسے لورلائی ڈسٹرکٹ اور زیارت ڈسٹرکٹ اور اسپیشلی ایک اخبرگ ویلی اور پوئی ویلی, اس ایریا میں طالبان کی پریزنس کافی پائی جاتی ہے.
آپریشن ضرب عزم کے بعد بلوچستان کے پشتون آبادی والے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے اب تک مختلف آپریشن کیے ہیں. سرکاری حکام کے مطابق ان آپریشنوں میں مبینہ طور پر طالبان سے تعلق رکھنے والے 15 سے زائد شدت پسند مارے گئے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
رضا رومی کا شمار پاکستان کے پہلے بلاگرز میں ہوتا ہے. اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے جس میں ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا تھا کے بعد آج وہ امریکہ میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. رضا نے فی فی ہارون سے بات کرتے ہوئے اپنے پسندیدہ میوزک اور ان 5 گانوں کے بارے میں بتایا جو انہیں ہر وقت پاکستان کی یاد دلاتے ہیں.
2 پاکستانی لندن میں میں بیٹھی ہوں اور آپ جو ہیں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو دنیا کے ہر کونے سے بات چیت چلتی رہتی ہے, گفتگو چلتی رہتی ہے.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ دیکھیں نا گفتگو اور خیالات اور جو ہیں ان کی تو کوئی سرحدیں نہیں ہوتی. ہم کہیں بھی ہوں خیال اور جو موسیقی ہے اور شاعری ہے وہ تو ہر جگہ چلتی ہے.
پاکستان سے آپ نے کوچ کیا اور آپ گئے امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں, اب آپ رہ رہے ہیں. بڑا مطلب مشکل ایک سفر تھا آپ کا,
کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا, لیکن کیا ہے کہ جان بھی پیاری ہے, اس لیے فی الحال تو اسی وجہ سے دور ہیں کہ وطن سے, کہ ذرا احساس تحفظ تھوڑا رہے. بہت سی شاعری اور بہت سے گانے جو ہیں اب میری موجودہ زندگی پر صادق آتے ہیں.
ہاں, تو آپ نے جو پہلا گانا جو چنا ہے اسی موضوع سے جڑا ہوا ہے.
ہاں جی, کسی بہت حد تک جڑا ہوا ہے, کیونکہ جب میں یہاں پر آیا تو ہماری اردو میں ایک لکھنے والی ہیں نیلم احمد بشیر, بشرا انصاری کی بہن بھی ہیں, تو وہ یہاں پر آئی ہوئی تھی امریکہ میں, تو ہم نے مل کر یہ گانا بہت گایا, اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو.
بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو.
یہ نسیم بیگم کا میرا خیال.
جی, نسیم بیگم کا
بہت جانا مانا گانا ہے.
جانا مانا گانا ہے, اور مسرت نذیر جو ہیں ہماری بہت ہی زبردست قسم کی سٹار, تو یہ ان پر پکچرائز ہوا تھا. منیر نیازی صاحب کی یہ بہت ہی عمدہ غزل ہے, نسیم بیگم کی خوبصورت آواز. اور پھر وہ جو پکچرائزیشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایک کالے لباس میں ملبوس ہیں ہیروئن صاحبہ, اور وہ ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ
اکٹھا ہیں, وہاں
اکٹھے ہیں بالکل, وہ ان کے ساتھ ایک طرح سے وہ جڑی بھی ہوئی ہیں اور ان سے الگ بھی ہیں, لا تعلق بھی ہیں. تو کبھی کبھی آپ کو بھی پاکستان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے خیالات ہوتے ہیں یا آپ کے جو نظریات ہوتے ہیں تو آپ تنہا ہو جاتے ہیں.
میں یہ سمجھی کہ آپ یہ کہنے والے تھے کہ آپ اپنے ملک سے دور ہیں, آپ کسی اور شہر میں ہیں, اور وہ شہر جو ہے کہ وہ بے وفا کا شہر ہے, مگر آپ تو اپنے خود کے شہر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بے وفا شہر.
جی, ایک حد تک ہے نا, دیکھیے نا, اب ایک سال میں کوئی انصاف نہیں مل سکا. باقی جو میڈیا تھا سوائے میرے چینل یا میرے میڈیا گروپ کے, باقی نے اس کے اوپر کوئی خاص آواز بھی نہیں اٹھائی. اس کا ایک اور شعر ہے اس غزل کا کہ آنکھوں میں اڑ رہی ہے لوٹی محفلوں کی دھول. تو یہی ہم کہتے تھے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے آنکھوں میں جو ہے وہ سارے گزرے ہوئے لمحے دوست.
یہ ہوتا ہے نا رضا, کہ جب ہم ملک سے دور ہوتے ہیں تو موسیقی جو ہے, گانے جو ہیں, وہ ہمیں پھر سے کھینچ لیتے ہیں ملک کی طرف.
سوچ, بالکل صحیح.
ایک وہی جو کنیکشن جو ہوتا ہے, گانے جو ہوتے ہیں ان سے ہم اپنا دل بہلاتے ہیں. زندگی تو وہیں گزری ہے نا, تو
زندگی بالکل وہیں گزری, اور ذہن اور دل بھی تو وہیں رہتا ہے نا.
اور یہ بتائیے کہ دوسرا گانا جو ہے جس سے آپ کی یادیں وابستہ ہیں یا زندگی کا کوئی لمحہ جڑا ہوا ہے, وہ کون سا ہے؟
گلزار جی کا ایک نغمہ ہے جو کہ انہیں کی فلم تھی موسم, 2 طرح سے گایا گیا ہے. اور مزے کی یہ بات ہے کہ یہ فلمی گیت جو ہے یہ غالب کے ایک شعر سے ماخوذ ہے, اور گلزار نے اس کو ایک نیا رنگ دے دیا. اور وہ ہے, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہے تصور جانا کیے.
دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی
گلزار نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ مصرع لے کر اس کے آگے ایک پوری کہانی باندھ دی کہ انسان کا جو قدرت سے نیچر سے رشتہ ہے اور جو بدلتے ہوئے موسموں میں انسان گھرا رہتا ہے اور کبھی ان کو سیلیبریٹ بھی کرتا ہے, کبھی ان کی یاد میں روتا بھی ہے, کبھی ان خوش بھی ہوتا ہے, تنہا بھی ہوتے ہیں, تو انہوں نے وہ ساری کیفیات جو ہیں ان کو جمع کر دیا ہے.
مجھے تو وہ لائن اس کی بڑی یاد آتی ہے, جاڑوں کی نرم دھوپ اور آنگن میں لیٹ کر.
بالکل, وہ تو ہاں, وہ تو ایک خالصتاً دیکھیے نا جنوبی ایشیا کا ایک وہ ہے کہ
ہاں, کیونکہ امریکہ میں جاڑوں کی نرم دھوپ تو نہیں ہوتی.
یہاں پہ ابھی جو ہے موسم بدل رہا آج کل, بلکہ میں آج صبح اس گانے کو یاد کر رہا تھا کیونکہ ابھی بہار کی کچھ آمد آمد ہے, نئی کونپنیں کھل رہی ہیں اور پرندے صبح چہچہا رہے تھے, تو وہ
شکر ہے,
ہاں شکر ہے اتنی سردی کے بعد. مجھے یہ یاد اس لیے ہے یہ گانا کہ جب ہم بچپن میں اس زمانے میں لاہور میں چونکہ میری پرورش ہوئی, تو وہاں پر گرمیوں کی رات میں چھت پر سویا جاتا تھا یا ڈالان میں باقاعدہ پلنگ لگتے تھے اور چھڑکاؤ ہوتا تھا شام کو اور موتیا کے پھولوں کی باڑیں ہوتی تھیں. موجودہ جنریشنز ان کو تو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اب تو اتنی انسیکیورٹی ہے, لوگ باہر سو ہی نہیں سکتے, کوئی ڈاکو آ جائے یا کچھ اور ہو جائے.
کیونکہ ہم بھی جب اپنی نانی کے گھر جاتے تھے حیدرآباد میں, تو وہاں بھی ہم رات کو آنگن میں ہی سوتے تھے اور تاروں کے نیچے, تو میرا خیال یہ شاید ہماری جنریشن کے ساتھ یہ ایکسپیرینس جو ہے اور یہ بھی ختم ہی ہو جائے گا.
اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ دیکھیے یہ جو تھا پورا ایک تصور, اور مجھے میں خوش قسمت ہوں کہ میں غالباً ہوں ہم اس آخری شاید جنریشن سے ہیں جو ڈاکوؤں سے پہلے موجود تھی پاکستان میں.
آنکھ بند کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا منظر نظر آتا ہے.
میرے خیال سے جو باہر کا منظر ہے وہ ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے, خصوصاً لاہور میں اس وقت جو ہے بہار کی آمد ہے اور جگہ جگہ بسنت بھی ہوتی ہے اور پھول بہت ہوتے ہیں. دیکھیے وہاں پر لارنس گارڈنز ہیں جو مال
بہت ہی خوبصورت,
اور وہاں پر ہر طرح کا بوٹا اور ہر طرح کا پھول آپ کو ملتا ہے, مختلف جھاڑیوں سے آپ کو خوشبوئیں آتی ہیں.
لاہور سے آپ کی واپستگی رہی ہے, مگر کتاب جب آپ نے لکھی تو لاہور پہ نہیں دلی پہ لکھی.
بالکل بالکل, دیکھیے وہ اس طرح ہوا کہ دلی چونکہ آنا جانا لگا رہا تھا آفیشیل ورک کے لیے, اور میں پہلے تو کبھی گیا ہی نہیں تھا, آپ کو پتا ہے ویزا کتنا مشکل ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے اس کا حصول. لیکن جب میں گیا تو مجھے وہاں پر یہ احساس ہوا کہ ایک تو وہ لاہور جیسا ہی تھا, بہت سارے حصے جو ہیں
جیسے کہ لاہور ذرا بڑا ہو جائے,
لاہور ذرا بڑا ہو جائے اور ذرا سا اس میں اور تاریخی جو ہے وہ عنصر آ جائے, کیونکہ دلی میں تو جگہ جگہ کونے کونے پر 1000 سال کی تاریخ جو ہے ہندوستان کی وہ بکھری ہوئی ملتی ہے.
تاریخ ہے نا, ٹھیک ہے ہم الگ ہوئے 1947 میں, مگر ہماری وابستگی ہے.
یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ میری بک کا لب لباب ہے, یہ کیسے ہم اس کو جھٹلائیں. جو سلاطین دہلی وہاں پر آئے, بلبن ہو, التمش ہو, یا مغل ڈائنیسٹی ہو, یا جو دلی میں صوفیہ 22 خواجہ کی چوکٹ بولتے ہیں دلی کو, اور جو کھانا پینا جو ہے نان ہو گیا, یہ بریانی ہوگی, زبان اردو جو ہم ابھی بول رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں وہاں ایوالو کی ہیں. چونکہ آپ نے دلی کا پہلے ذکر کیا تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا, اگرچہ میں تو اس کا غالب کی ہر غزل کا یوں سمجھیے موترف ہوں, اور کون نہیں ہوگا جو شاعری تھوڑا بہت رجحان رکھتا ہے یا رغبت رکھتا ہے. تو ان کی ایک غزل جو ہے وہ اقبال بانو نے گائی ہے بہت ہی عمدہ انداز میں, وہ ہے مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. کیونکہ
کس مہمان کی آپ بات کر رہے ہیں؟
دیکھیے ہاں
یہ بتائیے,
ہاں دیکھیے تو اچھی شاعری کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی کانٹیکسٹ میں کسی کے لیے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں, چاہے یہ کوئی دوست کی آمد ہو کہیں سے, یا کسی محبوب کا خیال ہو, یا کسی,
تو پھر آپ بعد میں یہی اپنی اہلیہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ کے بارے میں ہی تھا.
بالکل, آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل, اس کی جو نفاست ہے وہ اتنی عمدہ ہے. مثلا دیکھیے اس میں ایک شعر ہے کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں, سر زیر بارے منت درباں کیے ہوئے.
یہ ہے نا ہماری شاعری میں اور ہمارے کلچر میں بھی, وہ محبت جو یا تو ایک طرف سے ہوتی ہے یا وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوتی.
ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے اور سیلیبریٹڈ ہے, لیکن دیکھیے فیفی یہ تو ایک المیہ بھی ہے جسے انگریزی میں ہیومن کنڈیشن کہا جاتا ہے.
میرا خیال یہ ہیومن کم اور پاکستانی کنڈیشن زیادہ ہے.
اچھا آئی نو. اس کو ویسے میڈم نور جہاں نے بھی میرے خیال سے فلم مرزا غالب جو بنی تھی پاکستان میں غالباً 50s میں لیٹ, جیسے میڈم گاتی تھی اس زمانے میں تو ان کی آواز کوئل کی طرح چہکتی تھی.
اچھا رضا, حالانکہ آپ لاہور میں تھے, اب آپ ڈی سی میں ہیں, مگر آپ رہتے زیادہ سوشل میڈیا پہ ہیں, خاص طور پر ٹویٹر پر. آپ کا اصل وطن تو ٹویٹر ہی ہو گیا.
ہاں تو وہی نا, دیکھیے نا, ٹویٹر کی کوئی سرحدیں تو نہیں ہے نا. آپ اس پہ جو مرضی کہیے, جس مرضی موضوع پہ بات کیجیے. مجھے سوشل میڈیا کی یہی چیز جو ہے وہ پسند آئی. 10 سال پہلے کی بات ہے, بلاگنگ اسٹارٹ ہوئی دنیا میں, اور اس وقت میرے خیال سے پاکستان سے صرف 3 یا 4 بلاگز تھے.
بالکل یاد ہے, اور پارٹی ہاؤس
بالکل بنا. اس سے پہلے میں نے اپنی وہ جہان رومی بنایا تھا.
جہان رومی,
بالکل. انٹرنیٹ نے اور سوشل میڈیا نے آپ کو ایک وہ جگہ دیتی ہے جہاں پر یہ بکواس جو ہوتی ہے ویزا, پاسپورٹ, نیشنلٹی اور ریسزم, اس سب سے آپ دور ہو جاتے ہیں. اٹ کائنڈ آف لبریٹس یو اس وے. بہت بکواس بھی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہی ہے.
وہ مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کی تو باقاعدہ ایک جنگ چلتی ہے سوشل میڈیا پہ, جہاں میں نے دیکھا.
جی جی بالکل. بلا کی جانا میں کون. موجودہ دور میں جو ربی شیرگل نے دل سے گایا ہے, سمجھ کے گایا ہے, اور اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلے شاہ کا جو کلام اور جو سوچ ہے وہ آج بھی کتنی ریلیونٹ ہے, کیونکہ آج کا انسان جو ہے وہ بھی ایک طرح سے اپنی تلاش میں ہے کہ وہ آخر اس کا اس زندگی میں کیا مقصد ہے, وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ کیا چیز اس کو تمانیت دے گی. اور پھر سب سے اہم بات اس کافی کی یہ ہے کہ اس میں ایک طرح سے انڈیویجول اسرشن بھی ہے کہ بھائی میرا کوئی مذہب, میرا کوئی نیشنلٹی کچھ نہیں ہے, کہ نہ میں مومن وچ مسیتا, نہ میں وچ کفر دیاں ریتا, نہ میں پاکاں وچ پلیتا, نہ میں موسا نہ فرعون.
بہت ہی ماڈرن تھاٹ ہے یہ,
مطلب ماڈرن تھاٹ ہے.
آپ یہ نہیں لگتا کہ ہزاروں سال پہلے لکھا گیا تھا, لگتا ہے کہ بس آج ہی کسی نے لکھا ہو.
ایگزیکٹلی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں صرف ایک انسان ہوں اور میرا دھرم جو ہے وہ انسانیت ہے, تو پھر اس سے زندگی کی بہت سی مشکلات جو ہے نا وہ ایک دم غائب ہو جاتی ہیں.
ایک گانا میرا خیال رہا,
وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ گلزار جی کا ہی بہت مشہور فلمی گیت ہے, فلم معصوم سے, اور وہ ہے کہ تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں.
تو آپ حیران ہیں اپنی زندگی سے.
اپنی زندگی سے بھی اور زندگی اوور آل جو ہے مجموعی طور پر دنیا اور زندگی میں حیران ہی ہوتا رہتا ہوں. لوگوں کو میں جب لوگوں کے چال چلن دیکھتا ہوں, لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, لوگوں کے انداز دیکھتا ہوں, چاہے وہ ہمارے پاکستان میں جو سیاستدانوں کے کرشمے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھیا ناراض کیا ہونا, بس حیران ہی ہوتے ہیں.
رضا رومی سے بات کر رہی تھیں ہمارے ساتھی فیفی ہارون, اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا. سنیے وسعت اللہ خان کی زبانی.
ہر ملک اپنے قومی نشانوں کا شایان شان احترام کرتا ہے, کیونکہ قومی نشانات اجتماعی فخر کی علامت ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں جسے بھی قومی درجہ ملا سمجھو جان سے گیا. مثلا اقبال آج سے نہیں, پاکستان بننے سے پہلے سے قومی شاعر ہیں, مگر ان کا عملی مصرف ماں سوائے کچھ نہیں کہ جب کسی سڑک کا مناسب نام سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو جھٹ شاہراہ اقبال رکھ دیا جائے, یا ریڈیو پاکستان 7 سے 7:30 بجانے کے لیے کلام اقبال استعمال کر لے, یا شارٹ کٹ پی ایچ ڈی کے لیے اقبالیات کے کسی ایسے پہلو پہ تحقیق کی جائے جو شاعر مشرق کے تصور سے بھی بالا رہا ہو, جیسے اقبال اور میں, اقبال کا نظریہ اڑان, مسلمانہ نے تامل ناڈو اور اقبال, اقبال کی جولیدگی اور رجت قہقری کا پس ساختیاتی مطالعہ وغیرہ وغیرہ. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, کیونکہ یہ زبان صاحب لوگوں اور چوکیدار, ڈرائیور, خانسامہ, مالی, دودھ والے, قصائی, پنواڑی, ماسی, مستری, دھوبی اور گریڈ 16 سے نیچے کے ملازمین کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہے. پاکستان کا قومی پھول چمبیلی عرف یاسمین بتایا جاتا ہے, مگر اس پھول کی توقیر کا عالم یہ ہے کہ ٹریفک سگنلز پہ یاسمین کے گجرے فروخت کرتے غیر اسکولی بچے صاحبوں کی ٹھنڈی گاڑی کے بند شیشے کھٹکا کے رہ جاتے ہیں اور مایوس ہو کے اگلی گاڑی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. آپ کسی بھی منتخب یا غیر منتخب نمائندے سے پوچھ لیں، گلے یاسمین کی توقیر کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا؟ 99% جواب ملے گا، ہمارے لیے تو سب مائیں بہنیں بیٹیاں ایک سی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا قومی جانور مارخور اور قومی درخت دیودار ہے۔ جس زمانے میں ان دونوں کو قومی قرار دیا گیا تب مارخور 35-40 ہزار اور دیودار 1 ملین تھے۔ آج مارخور لگ بھگ 1 ہزار اور دیودار لگ بھگ 1 لاکھ بچے ہیں۔ کاش ان کی بجائے آوارہ کتے اور سفیدے کو قومی درجہ مل جاتا تو دونوں سے نجات ہو چکی ہوتی۔ اور جناب، پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ جب تک واقعی ایسا تھا تب تک قومی ٹیم 3 اولمپکس، 4 ورلڈ کپ، 3 چیمپئنز ٹرافیاں، 8 ایشین گیمز، 3 ایشیا کپ، 3 ازلان شاہ کپ اور 2 ایشین چیمپئنز ٹرافیاں جیت کے قوم کے قدموں میں رکھتی رہی۔ سب بچوں کو سب کھلاڑیوں کے نام ازبر تھے، سب جانتے تھے فلائنگ ہارس سمیع اللہ کون ہے اور سب سے زیادہ گول کرنے والا عالمی ریکارڈ ہولڈر سہیل عباس کون۔ لیکن آج ہاکی ویسے ہی پاکستان کا قومی کھیل ہے جیسے بہادر شاہ ظفر مغل شہنشاہ تھا۔ ہاکی فیڈریشن سگنل پہ کھڑی بھیک مانگ رہی ہے، ملازمین کو کئی کئی مہینے تنخواہ نہیں ملتی۔ پچھلے برس ایشین گیمز میں سلور میڈل لانے والی ٹیم کے لیے جس خصوصی بونس کا اعلان کیا گیا، اس کے چیک کیش نہ ہونے کے سبب کھلاڑیوں نے فریم کرا لیے۔ بھارت میں گزشتہ برس ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں جو پاکستانی ٹیم سلور میڈل جیت کے لائی، اس کا خرچہ پانی 2 خدا ترس مخیروں نے فراہم کیا۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ 2016 کے ریو اولمپکس کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ٹیم بھیجنے کی خاطر پنڈی کے نصیر بندہ ہاکی گراؤنڈ میں قرض ادھار کا جو کیمپ لگایا گیا، اس میں شریک 33 میں سے 10 کھلاڑی بابا آدم کے زمانے کے آسٹرو ٹرف پہ پھسل کے زخمی ہو چکے ہیں۔ فیڈریشن کے پاس اس کیمپ میں شریک کھلاڑیوں کو ڈیلی الاؤنس دینے کے بھی پیسے نہیں بچے، چنانچہ یہ کیمپ 20 روز بعد ختم کر دیا گیا۔ ہاکی بھارت کا بھی قومی کھیل ہے۔ بھارتی ہاکی فیڈریشن کو جب یہ اطلاع ملی تو ہاکی انڈیا کے سیکرٹری جنرل محمد مشتاق احمد نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری رانا مجاہد کو یہ خط لکھا کہ بھارت تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسے اولمپکس بھی ہوں جس میں پاکستانی ہاکی ٹیم نہ ہو، اس لیے آپ اپنا کوالیفائنگ کیمپ ملتوی نہ کیجیے، ہاکی انڈیا اس کیمپ کا سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے۔ ہاکی انڈیا کا یہ خط اگر سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد امید موہوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے وفد کو اس ملاقات کا وقت دے دیں گے جو نواز شریف کی سعودی و غیر سعودی مصروفیات کے سبب 4 بار منسوخ ہو چکی ہے۔ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ ہاکی بھی رفتہ رفتہ اقبال، اردو، یاسمین، مارخور اور دیودار کے درجے تک پہنچا دی گئی ہے۔ میرے منہ میں خاک۔
وسط اللہ خان سے آپ نے ان کا ہفتے وار ریڈیو کالم سنا، اور سیربین میں ایک وقت ہوا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلے کا۔ سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوط پر مشتمل پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، سلام قبول کیجیے۔ فوجیاں والا ضلع بہاول نگر سے راجہ مختار احمد لکھتے ہیں، ہم آپ کے عالمی ادارے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے بے حد ممنون ہیں کہ ہم جیسے دور دراز کے دیہاتیوں تک آپ دنیا بھر کی معلومات اور تازہ ترین حالات کی تفصیل ہر روز پیش کرتے ہیں۔ آج ملک بھر میں بجلی کا جو بحران ہے، اس کے ذمہ دار صرف سیاست دان ہیں۔ آخر منگلہ ڈیم اور تربیلا ڈیم بھی تو اسی ملک میں تعمیر ہوئے تھے۔ اگر نیت صاف ہو تو فوجی حکومت کے دور میں بھی ڈیم بن سکتے ہیں، اور اگر نیت صاف نہ ہو تو جمہوری حکومتیں بھی عوامی بھلائی کا کوئی کام نہیں کرتیں۔ ہمیں یاد ہے کہ منگلہ ڈیم کی تعمیر کے وقت ڈھڈیال، چک سواری اور آس پاس کے دیہات پانی میں ڈوب گئے تھے، لیکن حکومت نے وہاں کے باشندوں کو اعتماد میں لے رکھا تھا، چنانچہ ان لوگوں کو بے گھر ہونے کے عوض بھاری معاوضے ادا کیے گئے اور ان لوگوں نے بورے والا، وہاڑی اور چشتیاں میں زمین خرید کر نئی زندگی شروع کی، اور اب ان کی آل اولاد خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ صرف حکومت کی نیک نیتی کے باعث ممکن ہوا۔ اگر آپ کے کالم نگار وسط اللہ خان اس موضوع پر قلم اٹھائیں تو لاکھوں سامعین تک یہ حقائق پہنچ سکتے ہیں۔
راجہ صاحب، کافی عرصے کے بعد یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا مشورہ اس نشریے کے ذریعے وسط اللہ خان تک پہنچ رہا ہے۔
خاران بلوچستان سے دیدک وفا لکھتے ہیں، 1952 میں بلوچستان کے مقام سوئی سے نیچرل گیس نکالنی شروع کی گئی اور اب تک یہ پائپوں کے ذریعے ملک کے گوشے گوشے تک پہنچ چکی ہے، لیکن خود بلوچستان کا بڑا حصہ اس گیس کی سپلائی سے محروم ہے۔ اسی طرح کی دیگر محرومیاں بھی بلوچ نوجوانوں کو بدل کرنے اور آخر کار باغی قوتوں کا ساتھ دینے پر اکساتی ہیں۔ اگر حکومت بلوچ نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ پر اپنی قوت ضائع کرنے کے بجائے ان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور خوشحالی پر توجہ دے تو پرامن حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ ساری قوم کے لیے فائدے کا باعث ہوں گے۔
دیدک وفا بلوچ ہمارے مستقل سامع ہیں اور قومی مسائل پر اپنی آرا سے ہمیں اکثر آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دیدک صاحب، آئندہ بھی رابطہ جاری رکھیے گا۔
گاؤں بیٹو جتوئی سے نیاز علی جتوئی لکھتے ہیں، یوں تو میں آپ کے سبھی پروگرام شوق سے سنتا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خطوں کی زبان بڑی مشکل ہوتی ہے اور آپ لوگ جواب بھی بڑی مشکل زبان میں دیتے ہیں، اس لیے خطوں کا پروگرام آدھا میری سمجھ میں آتا ہے اور باقی آدھے کے لیے مجھے اپنے اندازوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔
لیجے صاحب، یہ تو ایک بالکل انوکھی شکایت سامنے آ گئی۔ آج پہلا موقع ہے کہ کسی نے ہماری زبان کو مشکل قرار دیا ہے۔ دیکھیے جتو صاحب، خطوں کی زبان تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جوابات ہم بالکل آسان اور سادہ زبان میں دیتے ہیں تاکہ سب کی سمجھ میں آ سکیں۔ اگر ہماری استعمال کی ہوئی مشکل زبان کی کوئی مثال آپ لکھ بھیجتے تو ہمیں آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔
جتوئی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی پروگرام میں کلک میرا پسندیدہ آئٹم ہے، اگر آپ اس کو ریڈیو پر بھی پیش کریں تو ان سب سامعین کی کچھ تسلی ہو جائے گی جو دریافت کے بند ہو جانے پر آپ سے ناراض ہیں۔
آپ کا مشورہ اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہا ہے جتوئی صاحب، آئندہ بھی اپنے مشوروں سے نوازتے رہیے۔
اور عارف، یہ پوسٹ کارڈ بھی ذرا آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔
جی ہاں، ہمارے محترم سامع یعقوب صابر صاحب کا کہنا ہے کہ درست تلفظ افلاس ہے بمعنی غربت، اسے افلاس کہنا غلط ہے کیونکہ الف کے نیچے زیر ہے، افلاس۔ اسی طرح فارسی ترکیب میں دن بدن کہنا درست نہیں بلکہ روز بروز کہنا چاہیے۔ اور ترقی کا الٹ تنزل ہے، اسے تنزلی کہنا ٹھیک نہیں۔
لیکن دفتری زبان میں تو یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔
جی ہاں یعقوب صاحب، دفتری زبان میں جہاں پروموشن کے لیے ترقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں ڈیموشن کے لیے تنزلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں یہ استعمال بالکل درست ہے۔
تھر پارکر سے علی بخش بلوچ کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں بڑھتے ہوئے معاشی اور ثقافتی مسائل کا تقاضا ہے کہ وہاں بی بی سی کا ایک مستقل نمائندہ مقرر کیا جائے۔ اور ضلع میرپور خاص سے نور محمد مری کہتے ہیں کہ آج کل حکومت نے تعلیمی اداروں کی حفاظت کے لیے جو خاص سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں ان کو مستقل شکل دے دینی چاہیے۔
لنڈی کوتل سے حاجی ضرب اللہ کا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد چین کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا ایک معاہدہ کرے تاکہ چین میں نظر بند قیدیوں کی رہائی کا انتظام ہو سکے۔
آج کی ڈاک سے ہمیں ہارون آباد کے محمد ارشد صاحب کا خط بھی موصول ہوا ہے، جس کا جواب ہم آئندہ ہفتے ہی دے سکیں گے۔ سامعین، آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
تھے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلہ آپ کا خط ملا۔ اس وقت میں بی بی سی ڈاٹ کام کی خبر آپ کو سنا رہی ہوں، تفصیل آپ بی بی سی ڈاٹ کام پر پڑھ سکیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک اس معاہدے سے، جسے 30 جون کو حتمی شکل دی جانی ہے، پیچھے ہٹ گئے تو ایران اپنی جوہری سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کا اہل ہوگا۔ سنیچر کو سرکاری ٹی وی کے ایک ٹاک شو میں انٹرویو کے دوران ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران مغربی طاقتوں کی جانب سے معاہدے کی پاسداری نہ ہونے کی صورت میں ایسا ایکشن کرنے اور واپس لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکرین امام اور پروڈیوسر تھے اثر قاسمی۔ لنڈن اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے جیمز لف، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ ناظم امن کو اجازت۔
یا
یمن میں موجود غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں، تاہم ابھی تک عارضی جنگ بندی عمل میں نہیں آ سکی۔ ادھر یمن کے شہر عدن میں سعودی اتحادیوں کے حملوں کے باوجود بظاہر حوثی باغیوں کو مزید کامیابیاں مل رہی ہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ مصر کی سیکیورٹی فورسز نے ایک اسلامی شدت پسند گروپ اجنت مصر کی ایک نمایاں شخصیت حمام محمد عطیہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ گروپ قاہرہ شہر میں فوج اور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا کرتا تھا۔ فرانس کے پہاڑوں میں جرمن ونگز طیارے کی تباہی کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ یورپی ہوا بازی کی سیفٹی ایجنسی کو جرمنی میں ایئر سیفٹی کے ضابطہ کاروں کے متعلق بہت پہلے سے تشویش رہی ہے اور انہیں اصولوں کی پابندی نہ کرنے پر کئی بار وارننگ جاری کی گئی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔